حسین یا حسین یا حسین یا حسین،
یہ عزائے حسین در سے گائے حسین،
یہ عزائے حسین در سے گائے
العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، مالك يوم الدين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله العظيم الروحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين، من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزلهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. درود پڑھیے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مومنین اکرام، اب چند ہی شبیں باقی بچی ہیں کہ جس میں ہم اپنے تمام تر وجود کے ساتھ وہ ایام کے جن کو ہم نے مختص کیا تھا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اور ان کے انصار و اقربا کے لیے، اس سے ودا ہو جائیں گے. بعض اوقات ہم یہ تصور کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کیا ذکر محمد و آل محمد سے بھی جدائی ممکن ہے؟ تو فوراً ہمارے ذہن میں جواب آتا ہے کہ قطعاً ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام سے جدائی ممکن نہیں ہے. یعنی افکار محمد و آل محمد، افکار حسینی، فکر حسینی، ذکر حسینی، ان سب سے ہم اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ ذکر ہی ہماری زندگی کا ضامن ہے. اور جب تک ہم یہ ذکر کر رہے ہیں ہماری شناخت باقی ہے. یہ جو جملہ آپ سنتے ہیں نا کہ عزاداری سید الشہداء ہماری شہرگ حیات، یہ شہرگ حیات فقط ایک شعار کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً اگر عزائے حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہو تو ہم زندہ نہ ہو. اور زندہ کی تعبیر شاید کوئی اور اس انداز سے کرے کہ سانس چلنے کا نام زندگی دے، شاید کھانے پینے کا نام زندگی دے، شاید تکثیر کا نام زندگی قرار دے. ہم اور آپ زندگی کا تسلسل اسے سمجھتے ہیں کہ جس میں وہ رمق باقی ہو جو حرارت حسینیہ کی. بس اسی لیے سرکار ختمی مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّا لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً. بالتحقیق میرے فرزند، حسین کا قتل ایک ایسی حرارت ہے، فی قلوب المومنین، مومنین کی قلوب، لا تبرد ابدا، جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو. تو بس یہ آخری خمسہ ضرور ہے، مگر ذکر حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری مجلس نہیں ہے.
فکر حسین ابن علی علیہ السلام کی آخری مجالس نہیں ہیں. ہاں وہ خاص ایام ہم رخصت کریں گے کہ جن ایام میں ہمارا حق و غم یہ تھا کہ ہم سید الشہداء علیہ السلام کی عزاداری برپا کریں, جس میں ہمیں اپنی خوشی خوشی نہیں دکھائی دیتی تھی, اپنا غم غم معلوم نہیں ہوتا تھا, جو کچھ تھا وہ حسین ابن علی کا تھا. اگر خوشی ہو تو بھی حسین کی یاد, غم ہو تو بھی حسین ابن علی کی یاد, تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہمارا تعلق اس قبیلے سے ہے کہ جو اپنا غم غم نہیں سمجھتا, جو اپنی خوشی خوشی نہیں سمجھتا, جو کچھ ہے وہ حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کی عطا ہے. مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بہت صورت کے ساتھ آپ کے سامنے چند مطالب کو بیان کروں اس مقدس مجالس کے لیے جس موضوع کو منتخب کیا ہے. وہ موضوع ہے اتصال نبوت بامامت, یعنی نبوت اور امامت کا اتصال. اور اس موضوع کو مطرح کرنے کے لیے, بیان کرنے کے لیے جس آئے مجیدہ کو میں نے منتخب کیا ہے, وہ آئے مجیدہ سورہ مبارکہ رعد کی آخری آیت کہ جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے, وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْنَا مُرْسَلًا. اے محمد, اے حبیب, اے یاسین, اے طہٰ, یہ کافر جو آپ سے کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں, تو آپ ان کفار سے جا کر کہیے, قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ, کہ میری نبوت کے لیے تمہارے اور میرے درمیان اللہ کافی ہے جو میری نبوت کی اور رسالت کی گواہی دے. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ, اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس الکتاب کا علم ہے. آپ نے یہ آیت جب بھی سنی ہوگی تو اکثر علماء نے آصف برقیہ کے اس واقعے کو بیان کیا ہوگا کہ حضرت آصف برقیہ کے پاس علم من الکتاب تھا, یعنی کتاب میں سے ایک حصے کا علم تھا. اس حصے کے علم کی وجہ سے آصف برقیہ کی کیفیت یہ تھی کہ چشم زدن میں تخت بلقیس حضرت سلیمان کی بارگاہ میں لے کر آ گئے. جب کسی کے پاس کتاب کا کچھ علم ہو, اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے میلوں کی مسافت طے کر کے, سینکڑوں میلوں کی مسافت طے کر کے تخت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دے. تو یہ ہے کتاب کے کچھ علم کی تاثیر. اگر پوری کتاب کا علم کسی کے پاس ہو تو تعجب مت کیجیے گا کہ ایک ہی وقت میں وہ 40 جگہ نظر آئے. پھر تعجب کی ضرورت نہیں ہے, تعجب اس کو ہو کہ جو کتاب کے علم پر شک کرے, جس کو یقین ہو کہ علم من الکتاب اور علم الکتاب میں کیا فرق ہے, تو وہ تعجب نہیں کرے گا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک ہی وقت میں 40 جگہ نظر آئے. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آج دنیا کو جو فضائل اہل بیت احسان علیہ السلام سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں نا, اس کی اصل وجہ یہ ہے. دیکھیں, جب ہم کہتے ہیں نا کہ فضائل اہل بیت سمجھ میں نہیں آ رہے, تو کس کو سمجھ میں نہیں آ رہے, کس کو سمجھ میں نہیں آ رہے؟ سوال تو یہ ہے نا, فقط ناسبی اور مقصر ہی ہے جو فضیلت اہل بیت کو درک نہیں کر پا رہا. کیا غالی نے فضیلت اہل بیت درک کر لی؟ کیا نصیری نے فضیلت اہل بیت درک کر لی؟ کیا وہ شخص جو غرب کا شکار ہو رہا ہے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مقام کو الوہیت تک لے کر جا رہا ہے, تو کیا اس نے فضیلت اہل بیت کو درک کر لیا؟ نہیں جناب, وہ بھی ویسا ہی دشمن اہل بیت ہے جیسے مقصر ہے. فرق اتنا ہے کہ یہ نادان ہے, وہ دانستہ ہے. یہ نادانی میں ان کی شان گھٹا رہا ہے, وہ دیدہ و دانستہ گھٹا رہا ہے. بس یہاں پر ایک فرق ضرور موجود ہے, اسی لیے اس کو نجس العین حیوان سے تشبیہ دی اور اس کو معصوم نے جلا کر بتایا. ہیں دونوں دشمنی میں پورے, یعنی چاہے یہ تلوار کسی پھل پر گرے یا پھل تلوار پر گرے, کاٹیں گے دونوں. کام دونوں کا ایک ہی ہے کہ اہل بیت کی فضیلت کو گھٹایا جائے. فرق اتنا ہے, کوئی دانستہ اور دیدہ یہ کام کر رہا ہے, کوئی اپنی جہالت میں کر رہا ہے. تو اگر مجھے اور آپ کو اہل بیت احسان علیہ السلام کے فضائل کا قائل بھی ہونا ہے, ان کے بلند مرتبے کو بھی سمجھنا ہے, ان کی عظمت کو بھی درک کرنا ہے, ان کے مقام کو بھی جاننا ہے, ان کے منصب کو بھی پہچاننا ہے, اور ایسے پہچاننا ہے جیسے انہوں نے پہچانوایا ہے, جیسے انہوں نے پہچانوایا ہے. تو کہا کہ آصف برقیہ کے پاس روایات ہیں, آصف برقیہ کے پاس 73 अस्माए आजम में से एक था, 73 अस्माए आजम में से एक था। तो आसिफ बरकिया ने यह किया कि चश्मे जदन में तख्त बिल्कीस को हाजिर कर दिया। अब ये आसिफ बरकिया की मिसाल जो दी जा रही है ना, वो इसलिए दी जा रही है कि आसिफ बरकिया का वाकया कुरान मजीद में मौजूद है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जरिए, लिहाजा उसके जरिए जहन करीब आ सकता है। आप देखें, अल्लाह ने किसी नबी को इसमें आजम में से एक अता किया, किसी को तीन अता किए, किसी को 10 अता किया, किसी को और ज्यादा अता किए। तो अब जान जितने ज्यादा इसमें आजम का इल्म मिलता चला गया, उतने ही ज्यादा फजीलत बढ़ती गई। हमने देखा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, कोढ़ियों को शिफा दे रहे हैं, नाबीना को, मादरजाद को, अंधों को आंखें दे रहे हैं। तो ये उस इसमें आजम की बरकत है जो ईसा अलैहिस्सलाम को मिला। तो अब यहाँ माजूम फरमाते हुए नजर आए कि अल्लाह के 73 अस्माए आजम में से अल्लाह ने मुख्तलिफ अंबिया को मुख्तलिफ अता किए, हम आले मोहम्मद को 72 अता किए और एक वक्त अपने लिए मखसूस रखा। तो अब जिसके पास चंद हो वो मुर्दों को जिंदा करते तो ताज्जुब नहीं होता, लेकिन जिसके पास 72 हो अगर वो जिंदा करता हुआ या वो मारता हुआ नजर आए तो सब ताज्जुब करने लगते हैं। ये ताज्जुब हो क्यों रहा है? क्योंकि मकाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अली मुसलम से अशक नहीं है। अगर मकाम मोहम्मद वाले मोहम्मद अली मुसलम को जान लिया होता तो इस तरीके का ताज्जुब ना होता। और ये जो मैं तकल्लुफन आपके सामने बात बयान कर रहा हूँ ना, मकाम मोहम्मद वाले मोहम्मद, असल मामला ये है कि अगर मकाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान लिया हो, इससे बुलंद एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। असल मसला यह है, गुज़िश्ता मजालिस में जो सालाना मजालिस हुई थी उसमें मैंने आपके सामने बयान, असल मसला ही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को नहीं पहचाना है। सरकार की शान को नहीं समझा गया, सरकार की अजमत को नहीं समझा गया, सरकार की फजीलत को नहीं समझा गया। माह रबी अव्वल शुरू हो चुका है, आप जगह जगह जिक्र खैर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समाप्त कर रहे हैं, चाहे मजालिस हो या महाफिल। 8 रबी अव्वल के बाद जैसे ही नबी का दिन आएगा फौरन हमारे वहां भी महाफिल का आगाज हो जाएगा, आप जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद अली सलाम सुनेंगे। लेकिन एक फर्क महसूस कीजिएगा कि फजीलत रसूल खुदा को जिसने बाबुलहम से लिया, फजीलत रसूल खुदा को जिन्होंने बाबुलहम से लिया है उनका तर्ज बयान कुछ और जिन्होंने अपने जहन से रसूल अल्लाह को समझना चाहा उनका तर्ज बयान कुछ और। तो ये फर्क क्यों आ रहा है? फर्क इसलिए आ रहा है कि जनाब रसूल खुदा की मार्फत हर कोई हासिल नहीं कर सकता। खुद वो फरमाते हुए नजर आ रहे हैं, अली तुम्हें किसी ने नहीं पहचाना सिवाय मेरे और खुदा के, और मुझे किसी ने नहीं पहचाना सिवाय खुदा के और तुम्हारे, और खुदा को किसी ने नहीं पहचाना सिवाय तुम्हारे और मेरे। तो आगा उनकी अगर मार्फत हासिल करनी है ना, तो या तो कुरान से उनकी फजीलत लेकर आइए या अली के बयान से उनकी फजीलत लेकर आइए। अगर इस दो रास्तों के अलावा किसी और राह को इंतखाब किया तो कभी कोई जाली की फजीलतें बयान करता हुआ नजर आएगा, कभी कोई फकत गुंबद की फजीलतें बयान करता हुआ नजर आएगा, कभी कोई फकत मदीना की हवाओं को बयान करता हुआ नजर आएगा, कभी कोई फकत मदीने को जाने को अपने लिए एक तुर्रा इम्तियाज और कमाल समझने का कमाल है, एक हद तक कमाल है, लेकिन हद कमाल यह है कि उनकी मार्फत हासिल की जाए, हद कमाल यह है कि उनकी मार्फत के साथ उस मकाम पर हाजिर हुआ जाए। कभी कोई उनके गेसुओं की तारीफ करता हुआ नजर आएगा, कभी कोई उनकी रीशे मुतहर की तारीफ करता हुआ नजर आएगा, और न जाने क्या क्या जो शायद मैं इस वक्त इस मेंबर से बयान ना कर सकूं। तो अब अगर फजीलत समझ ली होगी ना और उससे समझी होती कि जिसने समझाने की जिम्मेदारी खुदावंद मुताल की जानिब से ली है वो कौन है कि जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कुल कफा बिल्लाही शहीदन बैनी व बैनकुम वमन इंदहु इल्मुल किताब, के ए हबीब कह दीजिए कि आपकी रिसालत की गवाही के लिए अल्लाह काफी है या वो काफी है जिसके पास अल किताब का इल्म हो। तो जब मेरे और आपके आका और मौला हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से सवाल हुआ, جب مولا سے سوال کیا گیا نا کہ یا امیر المومنین آپ یہ بتائیے کہ آپ کے بے شمار فضائل میں سے سب سے بڑی فضیلت کیا ہے, وہ علی ابن ابی طالب جن کی سانس سانس فضیلت ہو. اگر یہ اردو کی کم آئی ہے یا میرے پاس وکیبلری کا کم ہونا ہے جس کو میں سانس سانس سے تعبیر کر رہا ہوں, ورنہ فضیلتیں تو اتنی ہیں کہ میں اور آپ لہجے اور ثانیے گنتے رہ جائیں, ان کی فضیلتیں اس اوج پر پہنچ کر آ جائیں کہ جس کو عام عقل انسانی درک نہ کر سکے. تو آپ یہ ہماری زبان کا قصور ہے, ان کی فضیلت پہ کمی نہیں ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا سانس سانس, ان کی ذات وہ ہے کہ جو ہر ایک لہجہ, ہر ایک ثانیہ, ہر ایک لمحہ فضیلت سے لبریز, اس سے زیادہ کم وقت کی مقدار بتانے کا پیمانہ اور سلیقہ میرے پاس نہیں ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ سکنور بیٹھے ہیں, اہل ادب بیٹھے ہیں, اگر آپ کچھ اس سے زیادہ اچھے طریقے سے بیان کر سکے تو میری رہنمائی ضرور فرمائیے گا. سانس سانس جس کی فضیلت ہو, اس علی سے آ کر کوئی پوچھے کہ یا امیر المومنین آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اپنے فضائل میں سب سے زیادہ بڑی فضیلت کون سی لگتی ہے, اور مولا اس کا جواب دے دے کہ معاملے کو سمجھنا ضروری ہے. آپ سے بہت سے بزرگان اور برادران مسلسل زیارت سے مشرف ہوئے ہوں گے, بارہا زیارت مقامات مقدسہ پر گئے ہوں گے, خدا نے مطال جو گئے ہیں ان کو بار بار لے کر جائے, جو نہیں گئے ہیں ان کو بھی جلد از جلد زیارت کرائے اور بار بار لے کر جائے. جب ہم سے کوئی آ کر سوال کرے کہ یہ بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ فضیلت اپنی کون سی زیارت میں محسوس ہوئی, سب سے زیادہ معنویت آپ کو کون سی زیارت میں محسوس ہوئی, تو ہم کچھ دیر لگائیں گے نا یہ سوچنے کے لیے کہ بھائی کتنے سالوں سے زیارت میں جا رہے ہیں, کربلا بھی گئے, قازمین بھی گئے, نجف بھی گئے, کوفہ بھی گئے, مکہ بھی گئے, مدینہ بھی گئے, قم بھی گئے, مشہد بھی گئے, سامرا بھی گئے, ان تمام جگہوں پر سب سے زیادہ قلب کی کیفیت کہاں بدلی, کہاں سے معنویت کا رس سب سے زیادہ ہمیں مل پایا, کہاں ہمارے وجود کے اندر ایسی طہارت آ گئی کہ ان کی زری کو دیکھیں اور اس زری کو دیکھ کر کچھ کسب کر لیں, یعنی فقط زری پر دیکھنے کا اکتفا نہ کریں بلکہ صاحب زری کی تجلی کو بھی محسوس کریں. تو اب یہاں پر سوچنے میں تھوڑا وقت لگے گا نا, بیان کرنے میں بھی وقت لگے گا. اچھا میں اور آپ وہ ہیں کہ جو ان کے وطن سے دور, ان کے مقامات مقدسہ سے دور, زیارت بھی پڑھتے ہیں تو دور بدل نزدیک کہہ کے, یعنی مولا میں آپ سے دور تو ہوں زمانی اعتبار سے مکانی اعتبار سے, تو اس زمان و مکان کا فاصلہ ضرور ہے, لیکن بدل نزدیک میرا دل آپ کے ساتھ جڑا ہوا, اسی لیے زیارت کے اندر پڑھتے ہیں قلبی لقلبکم سن امری لامرکم متبع, مولا میرا دل آپ کے دلوں کے ساتھ جڑ گیا ہے, اب دور ہیں مگر نزدیک ہیں, لیکن زمانے کے اعتبار سے دیکھیں, مکان کے اعتبار سے دیکھیں تو دور ہے. تو اب وہ کیفیت کیسے بیان کی جائے, سوچیں گے بتائیں گے کہ فلاں موقع پر جب میں قم گیا تھا نا تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ میرے دل پر عجب نور کی تجلی ہوئی. بڑا سوچ کر ہم بتائیں گے, جبکہ ہماری فضیلتیں محدود, زیارت پر جانا محدود, انگوش شمار کر سکتے ہیں کہ بھئی 10 دفعہ گئے, 20 دفعہ گئے, 15 دفعہ گئے, 5 دفعہ گئے, پھر بھی سوچنے پر مجبور ہوں گے. سوال کیا جا رہا ہے اس آقا سے, سوال کیا جا رہا ہے اس مولا سے کہ جس کا لمحہ لمحہ فضیلت ہو, جس کی ولادت کعبے میں ہو, جس کی شہادت مسجد میں ہو, کبھی وہ توش رسول پر سوار نظر آئے, کبھی رسول اس کو چادر کے اندر بلاتے ہوئے دکھائی دے, کبھی اس کا ہاتھ بلند کرتے ہوئے دکھائی دے, کبھی اپنی بیٹی کا آپ تو اس کے ساتھ کرتے ہوئے یہ کہتے ہوئے دکھائی دے کہ فاطمہ اگر علی نہ ہوتے تو تمہارا کوئی کفر نہ ہوتا, کبھی اس کو کل ایمان قرار دے, کبھی وہ مدافع رسول بن جائے, کبھی وہی علی نقطۂ بائے بسم اللہ ہو, کبھی وہی علی منافق اور مومن کی پہچان ہو, کبھی وہی علی فاتح خیبر ہو. جب اس علی سے سوال کیا جائے کہ یا علی آپ کو اپنے تمام تر فضائل میں سب سے بلند فضیلت کون سی لگتی ہے, تو علی ابن ابی طالب سوچے نا, کیونکہ سوچے تو وہ جس کے سامنے علم محدود ہو, وہ علی ابن ابی طالب علوم کو اپنے سامنے ایسے رکھتے ہیں جیسے میرے اور آپ کے سامنے اپنا ہاتھ ہے, کہ جیسے ہی کوئی پوچھے کہ آپ کے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں تو فوراً بتا دیں 5 انگلیاں ہیں, ویسے جاتے ہی علی ابن ابی طالب جواب دے کہ مجھے اپنی سب سے بڑی فضیلت یہ لگتی ہے کہ اس لاشریک نے رسول اللہ کی رسالت کی گواہی کے لیے اپنے ساتھ مجھے گواہ رسالت قرار دیا۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب۔ مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور صلوات پڑھی گا مل کے محمد وآل۔ وہ بلا فصل جواب دینا کہ قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب۔ تو اگر یہ گواہ جو بنایا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ گواہ کس اعتبار سے بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں موضوع ذہن میں رہے، نبوت سے امامت کا اتصال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں کے بعد جو امامت ہے اس کو میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں، دوبارہ اس طرح مجھے جانا نہیں ہے کہ اب جیسی شان ان کی امامت میں ہے ویسی شان ان کی امامت میں ہونی چاہیے۔ اس لیے ہونی چاہیے کیونکہ یہ ان کے دین کی حفاظت کریں گے، اس لیے ہونی چاہیے کہ یہ ان کے پیغام کو حفظ کریں گے، اور اسی لیے جب پروردگار عالم نے ان کی امامت اور ولایت کو بیان کروایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، تو بیان کرنے کے بعد دوبارہ جبرائیل آئے۔ جب سرکار نے بیان کر دیا اب دوبارہ جبرائیل پیغام لے کر آئے اور آ کر پیغام دیا الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، کہ اب کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ اگر کافر کل تک کیوں مایوس نہیں تھے؟ اس لیے کہ ارادہ کیے بیٹھے تھے کہ جیسے ہی یہ جائیں گے ہم آ جائیں گے، لیکن اب یہ جا رہے ہیں تو اس کا اعلان کر کے جا رہے ہیں جس نے پہلے ہی کفار کی گردن توڑ کے رکھ دی، جس نے پہلے ہی کفار کی گردن توڑ کر رکھ دی۔ اب جب یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام دین کی حفاظت کرنے پر مامور ہے تو اللہ کہہ رہے الیوم، آج کے دن۔ عجیب تعبیر ہے، اگر قرآن ہے اس کی فضاحت کو، اس کی بلاغت کو، اس کے رموز کو سمجھ رہا ہے۔ اگر خدا یہ کہہ دیتا کافر مایوس ہو گئے، بات جب بھی ہو جاتی نا، لیکن خدا بندے متعال نے صرف یہ نہیں کہا کہ کافر مایوس ہو گئے، اللہ نے کہا الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن۔ آج کے دن، دن کون سا ہے آپ کے ذہن میں؟ یوم غدیر میں اور آپ فراموش نہیں کر سکتے، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ فلا تخشوہم، اے مسلمانوں اب کفار کا خوف نہ کھاؤ، بخشون میری خشیت اختیار کرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب بھی یہ آیت پڑھی جاتی ہے نا تو یہی سے پڑھی جاتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، لیکن ایک لطیف نقطہ وہاں بھی موجود ہے الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، کہ اب علی کی ولایت کے آنے کے بعد کفار مایوس ہی نظر آئیں گے۔ اب اگر یہ پرچم ولایت بلند ہو جائے تو بھی کفار مایوس، اور اگر کوئی عملاً علی ولی اللہ کہتے ہوئے میدان عمل میں دکھائی دے تو بھی کفار مایوس۔ اللہم صل علی محمد۔ دیکھ رہے ہیں آپ طاقت ولایت، یہ ولایت فقط مجلسوں کو نہیں گرماتی، یہ ولایت فقط میلاد و محفل کو نہیں گرماتی، یہ ولایت دین کو اس انداز سے پیش کرتی ہے کہ اگر اس کو قبول کر لیا جائے اور اس کو نافذ کر لیا جائے تو انسان کی وہ ہیبت خدا بند متعال اس کو عطا کرتا ہے کہ جیسی ہیبت لوگوں کے پاس بڑے بڑے سرمایے کے باوجود نہیں۔ آپ اہل ولایت کی حیبت کو، ان کی قدرت کو، ان کی شہامت کو سنتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ذر کے واقعات آپ کے سامنے، حضرت سلمان کے واقعات آپ کے سامنے، حضرت مرداد کے واقعات آپ کے سامنے، حرہ نامی اس عورت کے واقعات آپ کے سامنے ہیں جس نے حجاج کے دور میں ولایت سے دفاع کیا کہ مسجد میں آ کر کہنے لگی کہ تو سب چھوڑ جو تم نے دعویٰ کیا ہے اس کا جواب دے۔ دیکھ رہے ہیں ایک عورت، ایک خاتون، ویسے ہی صنف نازک، ناتوان ہماری اصطلاح میں، لیکن اگر ولایت آ جائے، اگر ولایت آ جائے تو وہی وہ مجاہدت کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جا کر حجاج کے دور میں مسجد میں سوال کر رہی ہے उस दौर में कि जिसमें अली का शिया होना हज्जाज की निगाह में जुर्म था, जिंदान में डाल दिया जाता था, कत्ल करवा दिया जाता था, घर को गिरा दिया जाता था। उस दौर में वो औरत मस्जिद में आए और आकर खतीब से कहे कि जो तूने दावा किया है सरूनी सरूनी कबला तफेदुनी, इस दावे में अगर तू सच्चा है मैं कोई इल्मी सवाल नहीं कर सकता, मैं कोई फलसफी सवाल नहीं कर सकता, मैं कोई फिकी सवाल नहीं कर सकता, मुझे इतना बता दे कि तेरे सर पर जो पगड़ी बंधी है उसमें पेच कितने हैं। मेरा आका तो बैठ कर कहता था बिस्तरा के मिंबर पर, सलूनी सलूनी कबला तफेदुनी, मुझसे सवाल करो इससे पहले कि मुझे छोड़ो, मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ हूँ, मैं तुझसे आसमान के रास्ते नहीं पूछती, मैं तुझसे जमीन के रास्ते नहीं पूछती, मैं तुझसे फकत इतना सवाल कर रही हूँ अभी जो घर से पगड़ी बांध कर आया है इसमें पेच कितने हैं। जब जवाब नहीं दे पाए ना तो उसने लाल और नफरी शुरू कर दी। अब यहां इस मोमिना ने इस्तदलाल किया था उस दौर में, लेकिन 70 गार्ड्स के साथ आना, 70 गार्ड्स के साथ आना और दुश्मना ने अहले बैत के चेहरे से नकाबों को हटाना, ये बहुत आसान है। आने वाला तो करके चला जाएगा, रहने वाले उसको भुगतते रह जाएंगे, लेकिन अगर कोई ऐसी जुर्रत का मुजाहिरा करे, हाकिम जोर के सामने कलमा हक को बुलंद करे, तो उसको तफरका नहीं कहते, उसको ऐन दीन कहते हैं। मामला अजीब है। जब कहा जाए कि मोमिन गए, इज्जत और आबरू और नामूस का मसला है, तो बाद लोग कहते हुए नजर आते, जनाब आप शजाअत नहीं रखते, माशाल्लाह आपके पास बड़ी शजाअत है जो इतने मुहाफिजों के साथ आप तो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहेंगे अपनी शजाअत की वजह से, लेकिन निगाह उस मोमिन पर भी रखनी चाहिए जिस मोमिन के लिए मासूम ने कलिमात इरशाद फरमाए। तो अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम की फजीलतों का दिफा, उनके हक से दिफा, उनके मकान का दिफा अगर हाकिम जौल के सामने होना तो उसका मजा ही अलग है। आज जो वो हाफिज कुरान जिसको कुरान का जिंदा मुजजा कहा जाता है, 5 साल का सिन, अब तो जवान हो गए माशाल्लाह, खुद अपने इदारे बना दिए, अगर तबतबाई ने मोहम्मद हुसैन तबतबाई जवान है माशाल्लाह, उनके अपने बच्चे हैं और फिर उन्होंने मदारिस बनाए और जब कुरान के बड़े मदरसे चल रहे हैं, 5 साल का सिन था। अरबिस्तान में सऊदिया में इनको इम्तिहान के लिए बुलाया गया। जब ये गए इम्तिहान के लिए और जाकर इन्होंने मुख्तलिफ सवालात के जवाब में कुरान की आयात को सुना सुना कर जवाब दी, बादशाह खुश हो गए, 5 साल के बच्चे का सिनोसाल ही क्या, और वो कुरान की आयात से जवाब दो। अब जब बादशाह ने पूछा कि तुम्हें हदीये में क्या चाहिए, तो जवाब में कहने लगे कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अलमवद्दत फिल गुरबा, मुझे तुमसे हदीये में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत इख्तियार कर लो, यही मेरे लिए हदीया है। देख रहे हैं आप, ये है मीसा मिजाज लोग, ये है अबूजर मिजाज लोग, ये है वो मिजाज रखने वाले कि इन्होंने मिजाज गदीर से लिया है। किसके सामने कह रहे हैं, अगर पूरा मीडिया मरकूज है, सबकी तवज्जोहात हैं, सारे उलमा मौजूद हैं, सलफी उलमा भी मौजूद, शिया उलमा भी मौजूद, हनफी उलमा भी मौजूद, मालिकी उलमा भी मौजूद, शाफई उलमा भी मौजूद, और उनके सामने मुख्तलिफ उलमा के जवाब में एक छोटा सा बच्चा जो कि अब आलिम दीन है, वो हाफिज कुरान बैठकर आयत कुरानी से मुसलसल जवाब देता जा रहा है। और जब बादशाह ने ये पूछा कि तुम्हें हदिया क्या दिया जाए इन आयात को सुनाने के बस, तो वो हदीये में सोने और चांदी का जिक्र क्या कुरान में नहीं है, माल और धन का जिक्र क्या कुरान में नहीं है, महल्लात का जिक्र क्या कुरान में नहीं है। आप ये देखिए कि अहले विलायत का दिमाग चलता किस तरफ है, उनकी अफकार जाती किस तरफ है, उनकी सोच उनको कहां लेकर जाती है, वो मादियात की तरफ नहीं जाते। वो बच्चा जवाब देता हुआ नजर आया कि मैं तुमसे इस रिसालत का अजर कुछ तलब नहीं करता, मगर ये कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करो, तुम रसूल अल्लाह के अहले बैत के साथ मोहब्बत करने लगो, इससे बड़ा हदीया कुछ नहीं हो सकता। ये फसाहत है, ये फसाहत है। ایک طرف تو آئے سنا کر اپنے لیے ہدیہ بھی بتا دیا اور دوسری طرف یہ بھی بتا دیا کہ ابھی تم مبتت قربا کی منزل پر نہیں. اگر یہ ہے تولی و تبری کہ جو جا کر نہ حاکم جور کے سامنے ظالم بادشاہ کے سامنے اس صفا کے سامنے جا کر اس کی اصلیت کو بتا دے. اور خدا بندے متعال نے بھی عجب انتظام کیا ہے, بعض دفعہ خدا ان سلاطین کو ایسے ذلیل کرواتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے اس کا مقام و منزل ایک 5 سال کے بچے کی ہے, لیکن معنوی اعتبار سے اس کو اتنی عظمت مل گئی کہ اس سلطان جائر کے سامنے اللہ نے اس کے ذریعے اس کو ذلیل کروا دیا. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ خدا مند مطالعہ کا کام کہ بعض دفعہ کسی ایک کمسن سے بھی اللہ لوگوں کو حق کا آئینہ دکھاتا ہے یا سلاطین جور کو ذلیل کرواتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سے لیا اور قرآن سے بھی ویسے کہ جیسے اہل بیت نے دیا تو آپ صحیح معنی میں رب الاول میں شان رسالت وہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہوئے نظر آئیں. اور اگر اہل بیت کے ذریعے ان کی فضیلت کو نہ سمجھا تو عام لوگ کو ویسے ہی سمجھائیں گے نا جیسے دیکھتے ہیں. عام لوگ اپنی مادی نگاہوں سے ان کی ظاہری قد و قامت کو دیکھ رہے ہیں. تو اب جس نے ظاہری قد و قامت کو دیکھا ہے وہ قد ہی کے تو فضائل بیان کرے گا, جس نے ظاہری گیسوؤں کو ہی دیکھا ہے وہ گیسوؤں ہی کے تو فضائل بیان کرے گا, جس نے ظاہری اعتبار سے ان کے حسن کو دیکھا ہے وہ تو مادی حسن کو ہی بیان کرے گا نا, لیکن جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عالم معنی میں دیکھا ہے اور اس نبوت کو تر کیا ہے تو اب وہ بیان کرے گا جو وہ دیکھ کر آیا ہے. اسی لیے خدا مند متعال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے لیے گواہ جو قرار دیا نا, یہ تو اپنے آپ کو قرار دیا تھا کہ میں اور آپ بھی تو گواہ ہیں ہیں یا نہیں ہیں. ہر نماز میں کیا کہتے ہیں, ہر اذان میں کیا کہتے ہیں, گواہی دیتے ہیں نا, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. تشہد میں کیا پڑھتے ہیں, واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, گواہی دے رہے ہیں نا. لیکن ہماری گواہی ہے ان کی گواہی کے بعد, صبح و شام ہم گواہی دیتے رہے, اس گواہی کا اثر جب ہی ہوگا کہ جب اس گواہ کو مانا جائے جس کو اللہ نے گواہ قرار دیا. اگر اس کی گواہی کو نہ مانا تو لقلقائے زبان ضرور, اگر اس کی گواہی کو نہ مانا اور اس کی ذات کو نہ مانا تو اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنا بھی وہ اثر نہیں رکھے گا جو ہونا چاہیے. اس لا الہ الا اللہ کا اثر بھی ان اولیاء خدا کی ولایت کے بعد, یعنی جب آپ کے اندر اثر پیدا ہوگا کہ جب آپ ان کی ولایت کو تسلیم کرتے ہوئے ان کے سجدوں کو دیکھتے ہوئے ان کے معبود کو اس انداز سے سمجھیں جس طرح انہوں نے سمجھایا ہے, کیونکہ میں اور آپ تو وہاں گئے نہیں, اس کا مستقیماً مجھ سے اور آپ سے رابطہ ہے نہیں, ہے وہ شہرک سے زیادہ قریب, لیکن پھر بھی ہر عبادت میں قربتاً اللہ کہہ کر اس کی قربت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اب اس ذات کی طرف جانا پڑے گا کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا, اتنا قریب ہوا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. یہ دو کمانوں کا فاصلہ بھی شاید مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ہے, ورنہ خدا مند متعال کا قرب کوئی مادی قرب نہیں ہے. مادی قرب میں کیا ہوتا ہے, مادی قرب میں یہ ہوتا ہے جتنا میں آپ سے قریب, آپ بھی ایک مادہ ہے میں بھی ایک مادہ ہوں, اب جتنا آپ سے قریب اتنا ہم مجھ سے قریب. لیکن مانوی قرب میں یہ معاملہ نہیں ہوتا, مانوی قرب میں ممکن ہے آپ مجھ سے قریب ہو. مثال دے دوں, ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام ایک مانوی حقیقت ہے, ظاہری حقیقت ان کے وجود سے ان کے زمانہ حضور میں جلوہ گر ہوتی ہے, لیکن یہ جو مانوی حقیقت ہے وہ کیا ہے کہ اب آپ کا دل ایک مومن کے لیے تڑپ رہا ہے. قندوز میں واقعہ ہوا, ہر شیعہ نے ایک دوسرے کو میسج کرنا شروع کر دیا, ظلم ہو گیا، جور ہو گیا، اتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئی، اتنے بچے یتیم ہوئے، یہ ہے مانوی قربت۔ اس مانوی قربت کے لیے علاقے کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے، زبان کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے، مزاج کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے، فرہنگ کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے، بس ایک قربت پیدا ہو گئی کہ وہ بھی علی ولی اللہ کہنے والا، میں بھی علی ولی اللہ کہنے والا، تو اب فرق نہیں پڑتا کہ قندوز میں ہو یا پاکستان میں، دنیا کے کسی منطقے میں ہو، اب میرا دل اس کے لیے ایسا ہی تڑپ رہا ہے جیسا اپنے کسی کے لیے تڑپتا ہے۔ تو یہ ہے مانوی قربت، یہ ہے مانوی قربت، جسمانی قربت نہیں ہے، مانوی جسموں کے اعتبار سے دور، معنی کے اعتبار سے قریب۔ تو اب ممکن ہے کہ ہم میں سے کسی کا دل ان کے بہت قریب ہو، کوئی اپنی نمازوں میں ان کے لیے رو رہا ہو، کوئی اپنی نماز شب میں ان کے لیے مناجات کر رہا ہو، کوئی ان کے زخمیوں کے لیے صدقہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہو، کوئی ان کے لیے مجلسوں میں گریے کے وقت التجا کرتا ہوا نظر آ رہا ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ ممکن ہے کسی نے سنا ہو، بس ایک افسوس کیا ہو اور دور چلا گیا ہو۔ تو اب یہاں مانوی قربت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ عین ہے، عین ممکن ہے کہ وہ قریب ہو، ہم دور ہوں۔ اسی طریقے سے خداوند متعال کی قربت کو سمجھ لیجئے، ہے وہ شہرک سے زیادہ قریب، لیکن جتنا زیادہ اس کا ذکر کیا جائے گا، ذکر مطلب زبان سے نہیں، جتنا زیادہ اس کی یاد کو رکھا جائے گا، اتنا زیادہ ہم اس کے قریب ہوں گے۔ وہ تو قریب ہے، ہمیں قریب ہونا ہے، اور رسول اللہ و اہل بیت اطہار اس مقام پر ہیں کہ سرکار کے بارے میں قرآن کہے تنا فتدل فکان قاب قوسین و ادنا، کہ ان سے زیادہ قربت خدا کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ تو اب اگر خدا کے کلام کو سمجھنا ہے تو یا ان سے سمجھنا ہوگا یا ان کی آل کے ذریعے سمجھنا ہوگا، ورنہ پھر قرآن کو بھی اپنے مزاج سے سمجھو گے، رسول کو بھی اپنے مزاج کے مطابق دیکھو گے۔ اب انہوں نے کیا سمجھایا؟ انہوں نے یہ سمجھایا کہ میں رسول کے ساتھ ایسے رہا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ رہا کرتا ہے۔ وہ بتا رہے ہیں سرکار اپنے دہن میں نوالے کو نرم کرتے تھے اور اس کے بعد پھر مجھے کھلایا کرتے تھے، میرے لیے بستر بچھایا کرتے تھے، مجھے اپنے بستر پر سلایا کرتے تھے۔ سرکار کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی کبھی سفر پر جاتے تھے نا، مجھے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ جس طریقے سے ماں کے ساتھ بچہ رہتا ہے، دونوں تعبیرات، ماں کے ساتھ بچہ رہتا ہے، اس طریقے سے میں سرکار کے ساتھ رہا، اور جس طرح سے اونٹنی کی اتباع اس کا بچہ کیا کرتا ہے، میں اس طریقے سے اس کے ساتھ رہا۔ شاید میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات بیان کی ہے، ذرا دوبارہ سن لیجئے، امیر المومنین کی تعبیر ہے۔ کیا تعبیر بیان کر رہے ہیں؟ کہ میں اس طرح سے رسول کے ساتھ رہا جس طرح اونٹنی کا بچہ اس کے ساتھ رہا کرتا ہے۔ جب یہ میں نے پہلی مرتبہ روایت پڑھی نا، تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ مولانا نے اونٹنی کا لفظ کیوں استعمال کیا۔ بھائی کیا وجہ تھی کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس تعبیر کو پیش کر رہے ہیں کہ جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ رہا کرتا ہے؟ یہ معاملہ جب مجھ پر کھلا، جب میرا ہارٹ ٹوٹا اور مجھے طبیب نے بتایا کہ اونٹنی کا دودھ پیئے، میں نے اپنے مرحوم بھائی کو بھیجا کہ جا کر اونٹنی کا دودھ لے آئے۔ وہ گئے، کافی دیر بعد آئے، میں نے کہا اتنی دیر کیوں ہوئی؟ کہا وہاں ماں موجود تھی، اس کا بچہ موجود نہیں تھا، اونٹنی موجود تھی، بچہ موجود نہیں تھا۔ میں نے کہا بچے کا ہونا کیا ضروری تھا آپ کو اونٹنی کا دودھ لینے بھیجا تھا؟ کہنے لگے اونٹ والے نے مجھ سے کہا کہ اونٹنی ایسا حیوان ہے جب تک بچے کو نہ دیکھے اور اس کے وجود کو لمس نہ کرے دودھ نہیں دیتی، جب تک اس بچے کے لمس کو محسوس نہ کرے، توجہ رکھے گا، دودھ نہیں دیتی۔ اور ساتھ ساتھ مجھے تنبیہ کر کے کہنے لگا کہ دیکھیں شہر میں اونٹ کا دودھ بیچنے والے بہت ہیں، اگر کوئی آپ کو بچے کے علاوہ دودھ دینا چاہے نا، سمجھ جائیے گا کہ جالی دے رہا ہے۔ فوراً میرا ذہن اس روایت کی طرف گیا کہ میں رسول کے ساتھ ایسے چلا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلا کرتا ہے۔ یعنی اگر علم رسالت معاف سے فائدہ اٹھانا ہے تو علی کو ساتھ رکھ کر رسول کا علم فائدہ دے گا، علی کو ہٹا کر علم رسول خدا نہیں مل سکتا، علی کو ہٹا کر علم رسول خدا نہیں مل سکتا۔ اور اگر کوئی علی کو ہٹا کر کیا تنبیہ کی تھی، اگر کوئی اس کا دودھ دے اور آپ سے کہے کہ اونٹنی کا خالص دودھ ہے اور آپ کو اس کا بچہ نظر نہ آئے اور وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے دودھ کو نہ دوئے، تو سمجھ جائیے گا اگر بچہ نہیں ہے تو یہ دینے والا جعلی دعویٰ کر رہا ہے، اگر کوئی رسول کا علم علی کو ہٹا کر دینا چاہے سمجھ جائیے گا جالی دے رہا ہے، کیونکہ اگر خالص دیتا تو علی ذات ہوتے،
اگر خالص دیتا
تو علی ساتھ ہوتے، کیونکہ رازدار علم نبوت علی ابن ابی طالب ہیں، رازدار مقام نبوت علی ابن ابی طالب ہیں۔ اگر علی کے در سے فضیلت رسول سیکھو گے تو حقیقی فضائل ملیں گے، اور اگر علی سے ہٹ کر فضائل بیان کرو گے تو گلی کی فضیلت بیان کرو گے، رنگ کی فضیلت بیان کرو گے، گیسو کے فضائل بیان کرو گے، لیکن جیسا قرآن نے ان کو بیان کیا ہے ویسا جب ہی کر سکتے ہو جب علی کے در پر آؤ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل حضرت امیر المومنین علی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا شروع کیا، جب گھمسان کا رنگ پڑتا ہو، علی کی شجاعت مشہور ہے، جب گھمسان کا رنگ پڑتا تھا تو ہم علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمانے کہ ہم رسول کے پہلو میں ہوا کرتے تھے، یعنی آپ ایسے شجاع تھے کہ علی جیسا شجیع و شجاع آپ کے فضائل کو بیان کرے، اور علم کا عالم حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر دنیا حیران، دنیا حیران۔ جارج جرداد ایک مسیحی ہے، جب وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی خطبات کو نہج البلاغہ میں پڑھتا ہے نا تو تعجب میں آتا، تعجب کرتا ہے کہ ایسا کلام کسی بشر کا ممکن نہیں۔ آخر میں اپنے تعجب کو اس انداز سے بیان کرتا ہے کہ یہ کلام خالق کے کلام کے بعد اور مخلوق کے کلام سے بالا۔ دیکھ رہے ہیں اس علم کو، اس فصاحت کو، اس بلاغت کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہاں سے لیا؟ وہ جو لعاب فیض کی آمیزش کے ساتھ رسول اللہ نے غذا کھلائی ہے نا، اس کو امیر المومنین بیان کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ رسول اللہ نے زقنی رسول اللہ زقن زقا، رسول اللہ نے مجھے اس طریقے سے بھرایا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو بھرایا کرتا ہے۔ 1000 ابواب اللہ کے رسول نے علم کے مجھے عطا کیے، ان 1000 ابواب سے میں نے 1000 باب کھولے، یعنی علم کی اگر بات ہو تو علی ابن ابی طالب فضیلت رسول بیان کریں، شجاعت کی اگر بات ہو تو علی ابن ابی طالب فضیلت رسول بیان کریں، کرامت کی اگر بات ہو تو علی ابن ابی طالب فضیلت رسول خدا بیان کریں۔ تو فضیلت رسول خدا کو اگر سمجھنا ہے تو علی کے در پر آؤ تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ کرامت رسول خدا کیا ہے،
شہامت رسول خدا کیا ہے، عظمت رسول خدا کیا ہے۔
کیونکہ علی کی گواہ ہے رسالت، جب انسان نے دیکھا اپنی طرح کا کہ ہماری طرح ہی چلتے ہیں۔ اچھا یہ کفار کی علامت بھی قرآن نے بیان کی ہے، یہ علامت قرآن نے کفار کی بھی بیان کی ہے۔ کیا بیان کی ہے کہ یہ نبیوں کو دیکھ کر کہتے تھے کہ ہماری طرح بازاروں میں چلنے پھرنے والا ہے، جب ان نگاہوں سے انبیاء کو دیکھا جائے نا تو ایسے ہی نتائج برابر ہوئے
کہ سرکار کہیں دو وہاں سے جواب ہے حسبنا کتاب اللہ، ایسے ہی نتائج ہوتے ہیں، ایسے ہی نتائج ہوتے ہیں جب ان مادی نگاہوں سے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا جائے۔
نبی اللہ یعنی حجت خدا، اور ان نبیوں میں بھی سید و سردار آقا اور مولا رسول خدا،
جو سید الانبیاء و سید المرسلین،
اس نبی کی شان کو سمجھنا ہر کس و ناقص کا کام ہے، ہر کس و ناقص کا کام ہے۔ دنیا حیران ہے، سجدہ ہے، پریشان ہے ان کے اوصاف کو دیکھنے کے بعد کہ وہ کیا اوصاف رکھتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا کہ حقیقت محمدیہ کیا ہے اتنا ہی سمجھ پائیں گے جتنی اندر ظرفیت ہے، کیونکہ ظرف میں مضروب اتنا ہی آتا ہے جتنی ظرف کے اندر گنجائش ہو. امیر المومنین نے ہماری گنجائش کو وسعت دی ہے تاکہ مقام رسالت کو سمجھ سکیں. کیا بیان کیا؟ کہ ہر لمحہ رسول کے ساتھ رہا, اور جب جب میں رسول کے ساتھ رہا تو ایک لحظہ بھی میں نے سرکار رسالت مار کو چھوڑا نہیں. حتیٰ غار حرام کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ بھی باہر سے دیکھ کر کھانا چلی جاتی تھی. واحد میں تھا جو رسول کے ساتھ غار میں بھی رہا. واحد میں تھا جو رسول کے ساتھ غار حرا میں رہا. غار حرا اور ہے,
اس لفظ سے تو آپ آشنا ہے نا.
غار حرا میں کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں تھی. میں تھا کہ جس کو لیلۃ المبیت رسول اللہ نے اپنے بستر پر سلایا. میں تھا کہ جس کا عقد رسول اللہ نے اپنی نور چشم کے ساتھ کرایا. میں تھا کہ جس کو رسول اللہ نے دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی قرار دیا. میں تھا کہ جس کو رسول اللہ نے ہاتھ میں علم تھمایا. میں تھا کہ جس کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار بیان کیے. یہ کیوں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرنا؟ اس لیے کہ اگر رسول کو سمجھنا ہے تو مجھ سے سمجھو, کیونکہ میں نے ان کو جیسا سمجھا ہے ویسا تم میں سے کسی نے نہیں سمجھا. میں نے ان کو ویسا سمجھا ہے جیسا خدا نے مجھے سمجھایا ہے, اور خدا نے مجھے اپنے ساتھ رسالت کا گواہ بنایا ہے. تو اب اس جملے کی بنیاد پر جیسا اس نے سمجھایا ہے ویسا ہی سمجھایا ہے جیسا وہ خود سمجھتا ہے. تو اب اگر میرے ذریعے رسول اللہ کو سمجھو گے نا تو کامل معرفت پر پہنچو گے,
پھر مقام مصطفیٰ بھی کو سمجھو گے. اور اگر میرے علاوہ تم نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کی تو تم اپنی عقل کے سواروں کو جتنا ہی دوڑا دو اس مقام کو درک نہیں کر سکو گے. ختم کیا میں نے اپنے آپ سے. لوگ جب اہل بیت کے ذریعے نہیں سمجھتے نا تو بعض دفعہ اپنی بات کی دلیل کے لیے قرآن کی بعض آیات لاتے ہیں. لیکن میں کیا کروں, قرآن نے بھی کہا ہے یہدی بہ الکثیر ویضل بہ الکثیر, کہ یہی قرآن ہے کہ جس کے ذریعے بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں, یہی قرآن ہے کہ جس کے ذریعے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. گمراہ کون ہوتا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فاسق. فاسق کون ہوتا ہے؟ روایات کی بنیاد پر جو مقام اہل بیت کو نہ سمجھے, جو ولایت اہل بیت کو نہ جانے, وہ فسق کر رہا ہے, فاسق ہے. اب وہ قرآن کو کیسے سمجھے گا؟ کیونکہ قرآن ہے نور, اور فسق و رس نور کے قریب جا نہیں سکتی. لہذا قرآن کو وہ سمجھ سکتا ہے جس نے قرآن کو مس کیا ہو.
یہ جو آیت ہم تطہیر کے اوپر دلالت لے کر آتے ہیں نا قرآن کو مس کرنے کی, جس سے استنباط کرتے ہیں کہ وضو کے بغیر قرآن کو مس نہیں کیا جا سکتا, اس میں ہے لا یمسہ الا المطہرون. مطہرون یعنی جن کو پاک کیا گیا ہو, جن کو پاک رکھا گیا ہو, جس کو اس نے پاک رکھا ہو جو خود پاکیزہ ہو. قرآن کے حقیقی معنی کو وہی سمجھ سکتے ہیں. تو آپ جب قرآن کی طرف دیکھا تو دیکھ کر کہہ دیا کہ جناب وہ ہم جیسے ہی تو تھے. آپ نے یہ کیسے کہا کہ وہ آپ جیسے تھے؟ کہ جناب آپ کو قرآن کی آیت نہیں پتا. قرآن کہہ رہا ہے انا بشر مثلکم, انا بشر مثلکم, میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں. اگر آپ اس بشریت کا انکار کر رہے ہیں تو گویا قرآن کا انکار کر رہے ہیں. توجہ ہے؟ بس یہیں سے میں مسائل پر آ جاؤں گا, توجہ سے سنو. اگر علم منطق آپ نے نام سنا ہوگا, عموماً ہمارے جوان اس کو منطق کہتے ہیں, منطق الگ ہے, منطق ہے صحیح. علم منطق میں انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے. انسان کی جنس کو بیان کیا, حیوان یعنی جو حیات رکھتا ہے, چلتا ہے, پھرتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, تولید نسل کرتا ہے, حیوان. جنس ہے حیوان. فصل ہے ناطق.
یعنی فضل کے ذریعے اس حیوانیت سے انسان کو بڑھایا ہے,
اور بڑھانے کے بعد کہا کہ وہ جاندار جو کلام کرتا ہے.
توجہ ہے منطق میں, انسان کو کیا کہا؟ حیوان ناطق. اب میں اسی کو پڑھ کر آپ کے پاس آؤں یا آپ میرے پاس آئیں اور آپ آ کر کہیں جناب آپ بہت اچھے حیوان ہیں, صرف آپ جنس کو بیان کریں, فصل نہ لے کر آئیں. فصل تو سمجھتے ہیں نا, بلا فصل کے ماننے والے اچھی طرح سے فصل کو سمجھتے ہیں.
فاصلہ,
فصل, جدائی. اسی لیے ہم کہتے ہیں بلا فصل, کہ جن میں کوئی جدائی نہیں ہے, جن میں کوئی فاصلہ نہیں ہے, لہجے بھر کا فاصلہ محمد و علی میں نہیں ہے. اور یہی ہمارا موضوع ہے اتصال نبوت و امامت,
تاکہ یہ درک کر سکے ہم یہاں پر فصل کیا کہہ رہے ہیں.
فاصلہ جن سے حیوان درمیان میں فاصلہ پیدا کیا ناطق کے ذریعے,
ممیز کر دیا, ممتاز کر دیا, کا حیوان ناطق.
میں خالی جنس کو اٹھاؤں اور آ کر کہوں کہ جناب آپ بہت اچھے حیوان ہیں, آپ اسی وقت میرے گلے پڑ جائیں گے, آپ نے ہمیں حیوان کہا کیسے, آپ نے ہمیں حیوان کہا کیسے. یہ ہے علوم کی بدہضمی.
جب انسان بدہضمی کا شکار ہو جاتا ہے نا تو ایسی ہی باتیں کرتا.
قرآن میں سے پڑھ لیا نا بشر مثلکم, یہ تو تھی جنس, فصل ابھی باقی ہے. جس طرح میں آپ کو جب تک پورا جملہ نہ کہوں حیوان ناطق تو بات مکمل نہیں ہوگی, اور اگر فقط حیوان کہہ دیا تو یہ آپ اپنی توہین سمجھیں گے. اسی طرح قرآن نے کہا قل انا بشر مثلکم, اے حبیب ان سے کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہوں. یہ تھی جنس, فصل ابھی باقی تھی. یوحا الیہ, مگر مجھ پر وہی آتی ہے. تو جب تک جنس اور فصل کو ساتھ رکھ کر بیان نہ کیا جائے عظمت کو بیان نہیں کر سکتے. اب رسول اللہ ایسے بشر ہیں جن پر وہی آتی ہے, بس یہی فرق ہے مجھ میں اور ان میں. مل کے صلوات پڑھے محمد وآل محمد.
ہم پر تو وہی نہیں آتی,
ہمارا خواب تو میں منزل وہی نہیں ہے, ہمارے خواب کا تو وہ مقام نہیں ہے. ہم تو اپنے خواب کو اس درجے پر نہیں سمجھتے, ہم پر تو کوئی الہام ایسا نہیں ہوتا, ہمارے پاس تو ملک نہیں آتا, ہم تو ملائک کا دیدار نہیں کرتے. یہی فرق ہے ہم میں اور ان میں, کہ ہم ملائک کا دیدار زندگی میں ایک دفعہ کریں گے تو ملک کی کیفیت کو بیان کرنے کے قابل نہیں ہوں گے.
لیکن وہ ملک کا جب جب دیدار کرتے ہیں تو کیفیات ایسی ہوتی ہیں جن کو روایات نے بیان کیا. اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے قرآن کو سمجھا جاتا اور رسالت معاں کو سمجھا جاتا تو آج دین کی کیفیت آپ کو کچھ اور نظر آ رہی ہے.
آج دین کے نام پر نمازیوں کو نہ مارا جاتا ہو, آج دین کے نام پر محمد و آل محمد کے ذکر کرنے والوں کے درپے نہ ہوتے, آج ایک فرقہ دوسرے فرقے کو کافر نہ کہہ رہا ہوتا. اسی لیے قدیر کے دن رسول اللہ نے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان کرنے کے بعد کہا تھا اليوم, اللہ نے کہا اليوم یا عیسی الذین کفروا من دینکم. وہ دین کے جس کے پاس ولایت نہ ہو کافر اس سے مایوس نہیں ہے, کیونکہ وہ تو کافروں کا ہرکارا ہے. کبھی کسی دوسرے بھائی کو کافر کہتا ہوا نظر آئے گا, پھر اس کو کوئی تیسرا نظر آ جائے گا اس کو کافر کہے گا. وہ تو کافروں کی تعداد میں اضافہ کرنے کے لیے, مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ کرنا اس کا مقصد نہیں ہے. لیکن جن کے پاس ولایت ہے وہ تکفیر کی مخالفت کل بھی کر رہے تھے, آج بھی کر رہے ہیں, کل بھی کرتے رہیں گے, ان سے کافر مایوس.
ہم نہیں کہہ رہے ہم سے,
ہم تو کلی بات کر رہے ہیں. جس جس نے ولایت کو قبول کیا
وہ
آپ جا کر دیکھ لیجئے, آپ جا کر سمجھ جائیے ولایت اتنی ہے. بس عزیزان اسی ولایت کے پر چلے. سید الشہداء لے کر کربلا, میرا طریقہ یہ ہے کہ عشرہ اولیٰ کے بعد چاہے میں کوئی خمسہ پڑھوں یا عشرہ پڑھوں تو میں ابتدا یا انتہا ذکر سید الشہداء پر کرتا ہوں, کیونکہ چاہے مہینہ ربیع الاول کا ہو یا سفر کا ہو یا خود محرم ہو, فرض تو نام حسین ابن علی پر ہی بیچا. جب آٹھ ربیع اول کو آپ سیاہ پھریرے اتاریں گے نا اور اس کی جگہ سبز پرچم لہرائیں گے تو نام آپ حسین ابن علی کا ہی لیں بس. آج ابتدا میں کچھ مصائب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی سماعت کر لیں. کون حسین ابن علی کے جن کا رونا نہ رسول اللہ کو گوارا تھا؟ رسول ایک مرتبہ مدینے کی گلی سے مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے, سرکار نے گھر سے کسی بچے کے رونے کی آواز سنی. اصحاب کے ساتھ مولا رسول خدا موجود تھے. رسول نے دق الباب کیا, دق الباب کرتے ہوئے سرکار نے صاحب خانہ کو صدا دی جیسے کہ بیان کیا گیا ہے. صاحب خانہ آیا, سرکار نے کہا اس بچے کو خاموش کرا دو. صاحب خانہ گیا, اپنے بچے کو خاموش کرایا, سرکار آگے بڑھ گئے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے بچے کو خاموش کیوں کرایا؟ کہا کہ اس کے رونے کی آواز میرے حسین سے مشابہ ہے. حسین کے رونے کی آواز نہیں, حسین سے مشابہ ہے, میرے دل پر خلق گزر کہ میں حسین ابن علی کو روتا ہوا ہے. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کا بھی یہی حال تھا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا رونا بی بی سے برداشت نہیں ہوتا, حتیٰ خدا سے بھی سید الشہداء کا رونا گوارا نہیں ہے. اگر گریا کرے نا تو جنت سے کپڑے بھیج دیں. دیکھ رہے ہیں نا عصمت حسن حسین. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی سید الشہداء کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی حال, حتیٰ جب اپنی شہادت کے وقت جب زہر کا اثر ہو گیا نا اور امام حسن مصطفیٰ کو قے آئی اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں گرنے لگے, اس وقت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے گریہ شروع کیا. امام حسین نے بھائی کو پاس بلائے اور بلا کر کہا لا یوم کا یوم کیا عباد اللہ, اے حسین آپ جیسا دن تو کسی کا نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھیں نا واقعا امام حسن مصطفیٰ نے حقیقت کی منظر کشی کی. امام کے کلمات میں حقیقت سے ہی لبریز ہوں گے, لیکن اگر آپ اپنی عام نگاہوں سے دیکھیں نا تب بھی یہ بات ستر ست اس معیار پر پورا اترے گی. لا یوم کا یوم کیا عباد اللہ, اے حسین آپ جیسا دن تو کسی کا نہیں ہے. گویا امام حسن فرمان حسین آج میرے کلیجے کے ٹکڑے دیکھ کر گریا کر رہے ہیں, کل میرے فرزند قاسم کا لاشا آپ کو ہی لانا, کل علی اکبر کا لاشا آپ کو لے کر آنا, کل اون و محمد کے لاشے اٹھا کر آپ کو لانے, کل عباس کی لاشے پر آپ کو جانا. لا یوم کا یوم کیا عباد اللہ, اے حسین گویا فرما رہے ہو امام حسن, اے حسین میرے بعد میرے یتیم قاسم کا آپ ایسے خیال رکھیں گے جیسے میں رکھا. اور یہی ہوا, امام حسین نے کبھی حضرت قاسم کو یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا. سب سے زیادہ دیر میں حضرت قاسم کو بھیجا مقتل میں. علی اکبر علیہ السلام جب آئے تھے نا مولا سے پوچھنے کہ میں جاؤں, مقتل نے دیکھا امام حسین نے اجازت دے دی, کوئی تامل اختیار نہیں کیا, نہیں روکا, کچھ دیر کا توقف نہیں کروایا, علی اکبر کو بھیج دیا. لیکن جب حضرت قاسم آئے ہیں نا تو مقتل نے عجب انداز دیکھا ہے, کہا کہ کبھی بچہ سید الشہداء کے ہاتھ چومتا تھا, کبھی سینے کو چومتا تھا, کبھی رخساروں کو چومتا تھا, چچا سے اجازت مانگ رہا ہے مگر امام حسین اجازت نہیں دے رہے. یہی خیال آ رہا ہوگا اے میرے بھائی کی نشانی ہے, تم نے اپنا بچپنا یتیمی میں گزارے تمہیں کیسے میں بھیج دوں. اور یہی جملات امام حسین نے حضرت قاسم کے لاشے پر کہے. بیان کرتا ہوں یہ آپ کے سامنے. امام حسن کہہ رہے ہیں لا یوم کا یوم کیا عباد اللہ, اے حسین آپ کے جیسا دن کسی کا نہیں ہے, میرے بعد آپ میرے یتیموں کا خیال رکھیں گے مگر حسین آپ کے بعد آپ کے یتیمہ کے رخسار پر تماچے لگیں گے, آپ کی یتیمہ کے کانوں سے گوشوارے چھینے جائیں گے, آپ کی یتیمہ کو اذیتیں دی جائیں گی. لا یوم کا یوم کیا بات ہے, جس کا رونا اہل بیت سے گوارا نہیں تھا وہی حسین یہ کہتے ہوئے نظر آئے انا قتیل الامرا, میں
کشتہ گریہ ہوں، مجھے رولا رولا کے مارا گیا۔ لا یذکرنی مومن الا استعبد، مومن میرا کبھی ذکر نہیں کرے گا مگر یہ کہ گریہ کرتے ہوں۔ کس کس مقام پر میرے اور آپ کے آقا حسین نے گریہ کیا؟ مقتل نے چند مقامات کو بیان کیا، اور میں سے پہلا موقع وہ تھا کہ جب کڑی جوان بیٹا زمین کربلا پر ایڈیا رگاڑا، مولا سرانے پہنچے، زخم کو ٹٹولا، بچی کی انی کو محسوس کیا، بچی کے پھل کو کھینچا، کلیجا الجھ کر آنے لگا۔ اب جب علی اکبر نے ہچکی لی نا، امام حسین نے کہا لت دنیا بعد کا لفا، اے اکبر تیرے بعد دنیا پر خاک ہو۔ اس موقع پر مقتل نے لکھا فبکا بکان شدیدہ، حسین نے شدید بکا کیا۔ دوسرا مرحلہ وہ تھا کہ جب جوان بھائی گھوڑے سے گرا، آنکھ میں تیر پہ وسط ہے، بازو قلم ہو گئے، زخم پہ زخم لگ گئے۔ اب امام حسین جب بھائی کے سرانے پہنچے نا، بھائی کا یہ حال دیکھا تو ایک مرتبہ امام حسین نے بکا کیا، مقتل نے لکھا فبکا بکان شدیدہ۔ اور ایک موقع وہ تھا کہ جب ننا سا لاشا امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا، اور دفناتے ہوئے جب کربلا کی گرم ریت تھی اور اصغر کا دھول سا چہرہ تھا، اس ناظری چہرے کی طرف دیکھ کر مولا نے رخ کو پھیر لیا اور تعصب قیامت آنے والے ہر شیعہ کو یاد کیا، کو اس مجلس پر نگاہ کی اور آپ کو یاد کر کر امام حسین فرمانے لگے لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقین طفلی فابوی یرحمونی، اے میرے شیعوں کاش تم روز عاشورا ہوتے اور دیکھتے میں اپنے طفل صغیر کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا اور اشقیا نے مجھے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ یہ کہہ کر قبر کو بند کیا۔ مقتل نے لکھا فبکا بکان شدیدہ۔ ان میں سے ایک مرحلہ وہ تھا کہ جب قاسم کے لاشے پر پہنچے اور اب آنے کا کوئی فائدہ نہ رہا، قاسم کی روح پرواز کر گئی، مرثیہ پڑھا، اے میرے بیٹے تو نے چچا کو مدد کے لیے پکارا مگر اب آنے کا کوئی فائدہ نہ تھا، تیرے چچا کے لیے یہ بڑا سخت ہے۔ بس عزیزان محترم، سب کو یاد کرتے کرتے، سب کو روتے روتے حسین ابن علی خود گھوڑے سے گرے، شمر نے خنجر چلایا، فرات کا پانی اچھلنے لگا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا، علاقت کو الحسین بے کربلا، علا صبح الحسین بے کربلا، حسین کا لاشا 3 دن تک کربلا کی سرزمین پر پڑا رہا۔ 13 محرم کو با اجاز امامت سید سجاد آئے اور آ کر بابا کا لاشا دفنایا، چچا کا لاشا دفنایا، شہدا کے لاشے دفن کیے اور اپنی انگلی سے امام حسین کی قبر پر لکھ دیا ہذا قبر الحسین الذی قتلوه عطشانا غریبا، یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے کہ جس کو پیاسا غربت کے عالم میں مار دیا گیا۔ میں کہوں گا مولا سجاد، آپ نے 13 محرم کو چند لاشے دفن کیے، اپنے بابا کا لاشا دفن کیا، اپنے چچا کا لاشا دفن کیا، اور پھر بنی اسد کی مدد سے دیگر شہدا کے لاشے دفن کیے۔ مولا فقط پوچھنا یہ تھا کہ حسین کا لاشا دفنانا زیادہ سنگین تھا یا عباس کا یا زندان شام میں وہ ننا سا لاشا پیڑیوں کے ساتھ ہتکڑیوں کے ساتھ، مولا کون سا لاشا دفن؟ سیعلم الذین ظلموا ایاتن قلبی انقلبون اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مَا تَمِحُسَ